السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات الرحمن نصرت الہی اور ثبات قدم کے عنوان سے جو سلسلہ بیان کل شروع ہوا ہے اس کے ذیل میں یہ عرض کیا گیا کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے مطالبہ نصرت کیا ہے تو بربنائے کمزوری نہیں اور مطالبہ قرض کیا ہے تو بربنائے غربت و افلاس نہیں. یہ صاحبان ایمان کی ایک آزمائش اور ان کا امتحان ہے کہ پروردگار عالم نے ان سے نصرت کا مطالبہ بھی کیا ہے اور قرض کا تقاضا بھی کیا ہے. اور یہ اللہ کی بے نیازی اور اس کا استغنا ہے کہ اس نے تقاضائے نصرت کر کے وعدہ نصرت کیا ہے اور مطالبہ قرض کر کے اسے کئی گنا بنا کر واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے. آج اس سلسلے میں جو بات گزارش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نصرت الہی کے معنی کیا ہے. ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی بنائے گا. بندہ اللہ کی مدد کرے اس کا تصور کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے, یعنی کیا کریں کہ ہمارے عمل کو نصرت خدا کہا جائے, کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم انصار خدا میں شامل ہو جائیں اور پروردگار عالم کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے کہ میرے بندو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنائے گا. نصرت الہی کے معنی کیا ہیں اور انسان اگر نصرت الہی کرنا چاہے تو اس کا راستہ اور طریقہ کیا ہوگا, کسی ایک مقصد کی وضاحت کرنا ہے. آپ کے ذہن اگر میرے ساتھ رہیں گے تو بات انشاءاللہ مکمل طور سے واضح ہو جائے گی. ہماری دنیا میں جب کسی انسان سے مدد کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں جن اسباب کے تحت انسان ایک دوسرے سے مدد اور نصرت کا مطالبہ کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کی زندگی خطرے میں ہے تو وہ اپنے چاہنے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہماری زندگی خطرے سے باہر نکل آئے. آدمی ہے, 50 آدمی اس کے دشمن ہیں, اور خطرہ یہ ہے کہ جہاں تنہا مل جائے گا وہاں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے. ایسے وقت میں ہر انسان اپنے چاہنے والوں سے مدد چاہتا ہے تاکہ یہ سہارا دے کر اس کی زندگی کا تحفظ کر سکیں. ایک راستہ مدد کا یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی کو بچا لیا جائے. دوسرا راستہ مدد کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کی زندگی خطرے میں نہیں ہے لیکن انسان کا مقصد خطرے میں ہے, جو عمل انجام دینا چاہتا ہے, جس مقصد کو بروئے کار لانا چاہتا ہے, اگر وہ مقصد خطرے میں پہنچ جاتا ہے تو ہر انسان اپنے چاہنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے, آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہمارا مقصد پامال نہ ہونے پائے. ہمارے یہاں مجالس عزا میں جو تقاضا ہوتا ہے, مطالبہ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے التماس کی جاتی ہے اور اصرار کیا جاتا ہے آپ مجلس میں تشریف لے آئیں, ظاہر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی زندگی خطرے میں ہے, آپ آ جائیں گے تو وہ مرنے نہیں پائے گا, بلکہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک مقصد ہے جس کا نام ہے اسلام, جس کا نام ہے ایمان, جس کا نام ہے حسینیت, اس مقصد کو آگے بڑھانا ہے. جب تک لوگ اکٹھا نہ ہوں گے اس مقصد کی تبلیغ کیسے ہوگی, اور جب تک مقصد لوگوں تک پہنچے گا نہیں لوگوں کی زندگی میں شامل کیسے ہوگا, اور جب تک زندگیاں اس مقصد کے سانچے میں ڈھلیں گی نہیں مقصد کے ظاہر بظاہر باقی رہنے کا سامان کیسے فراہم ہوگا. یہ سارے مطالبات, سارے تقاضے, سارا اصرار فقط اس کام کے لیے ہے کہ وہ ایک مقصد ہے جو باقی رہ جائے, وہ ایک مقصد ہے جو زندہ رہ جائے, جس کے علاوہ نہ کسی کی جان خطرے میں ہے, نہ کسی کی آبرو خطرے میں ہے, نہ کسی کا مال خطرے میں ہے, بلکہ انسان مقصد کی بقا کے لیے اپنے مال کو خطرے میں ڈالتا ہے, مال صرف کرتا ہے, مال کی قربانی دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ مقصد باقی رہ جائے, وہ مقصد زندہ رہ جائے. تو ایسے مواقع پر جب لوگوں سے تقاضا اور مطالبہ ہوتا ہے تو اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ اس مقصد کے تحفظ کے لیے جس کے لیے حقیقتاً انسان زندہ ہے. ایک راستہ یہ بھی ہوتا ہے, ایک راستہ انسانی زندگی میں مطالبہ نصرت اور مدد کے تقاضے کا یہ ہوتا ہے, مثلاً ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے اور اس نے اپنے چاہنے والوں سے کہا ہم تو سفر میں جا رہے ہیں, ذرا آپ ہمارے گھر کا خیال رکھیے گا. ظاہر ہے یہ ہمارے گھر کا خیال رکھیے گا یہ بھی مطالبہ نصرت ہے, یہ بھی تقاضا امداد ہے, مگر اس امداد کا تعلق اس جانے والے کی زندگی سے نہیں ہے, اس لیے کہ زندگی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے اور خود ہی یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میرے گھر کا خیال رکھیے گا. تو جب انسان اس کے گھر کو خطرات سے بچا لے گا تو یہ گھر کی مدد نہیں ہوگی, یہ صاحب خانہ کی امداد ہوگی. تو زندگی کا تحفظ یہ بھی ایک طریقہ نصرت ہے, گھر کا بچا لینا یہ بھی ایک طریقہ نصرت ہے, مقصد کا بچا لینا یہ بھی ایک طریقہ امداد ہے. یا اسی طریقے سے اور کتنے انسان سے متعلق امور ہوتے ہیں کہ ان سارے امور کا تحفظ انسان کی امداد اور اس کی نصرت میں شمار کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا ہماری زندگی میں ہمارے حالات میں مقصد کے لیے مطالبہ نصرت یہ ایک طریقہ ہے, گھر کے لیے مطالبہ نصرت یہ ایک طریقہ ہے, اس کے نگاہ میں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں ان کے لیے مطالبہ نصرت یہ ایک طریقہ ہے, اور زندگی کے واسطے امداد مانگنا وہ ایک طریقہ ہے. مگر پروردگار اپنی زندگی میں کسی کی امداد کا محتاج نہیں, اس کی زندگی نہ کبھی خطرے میں تھی اور نہ خطرے میں پڑ سکتی ہے, اس لیے کہ ساری زندگیاں اس کی ایک نگاہ مرحمت کا نتیجہ ہے. اس نے پیدا کر دیا تو ساری کائنات کو حیات مل گئی، جب اس کا ارادہ بدل جائے گا تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی، تو کسی ایک کا دخل اس کی زندگی میں نہیں ہے، اور ہر ایک کی زندگی میں اس کا دخل بہرحال اس کے ارادے سے یہ کل کائنات قائم ہے، لہذا ہماری نصرت ہماری مدد اللہ کی زندگی سے وابستہ ہو جائے ایسا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن بہرحال جب پروردگار عالم نے خدا حی قیوم نے اپنا مقصد ہمارے درمیان رکھا، اپنا گھر ہمارے درمیان بنوایا، اپنی کتاب ہمارے درمیان رکھی، اپنے نمائندے ہمارے درمیان بھیجے، تو خدا کے وجود کو خطرہ نہیں ہے، کتاب خدا تو خطرے میں ہے، خدا کی زندگی خطرے میں نہیں ہے، خانے خدا تو خطرے میں ہے، اللہ خطرے میں نہیں ہے، دین خدا تو خطرے میں ہے، پروردگار خطرے میں نہیں ہے، نمائندے پروردگار تو خطرے میں ہے، اس لیے یہ سب اسی دنیا میں ہے، تو جو دنیا سے بالا تر ہے وہ خدا ہے، توجہ کریں، جو کائنات سے ماورا ہے وہ پروردگار ہے، لیکن اللہ نے کتاب بھی یہی بھیجی، گھر بھی یہی بنوایا، مقصد بھی یہی نازل کیا، محافظین مقصد بھی اسی دنیا میں بھیجے، تو یہ ساری زندگیاں وہ ہیں جو خطرے میں پڑ سکتی ہیں، اب جب اللہ کہتا ہماری مدد کرو ہماری نصرت کرو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی بچا لو، بلکہ اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جو ہمارا مقصد بچا لے گا وہ ہمارا ناصر ہوگا، جو ہمارا گھر بچا لے گا وہ ہمارا ناصر ہوگا، جو ہمارا دین بچا لے گا وہ ہمارا ناصر ہوگا، جو ہماری کتاب بچا لے گا وہ ہمارا ناصر ہوگا، جو ہمارے محافظ کو بچا لے گا وہ بھی ہمارا مددگار کہا جائے گا، یہ صلوات علی محمد لہذا جو انسان بھی پروردگار عالم کی مدد چاہتا ہے اور ثبات قدم چاہتا ہے اسے نصرت پروردگار کرنا ہوگی، اور جسے اللہ کی مدد کرنا ہے اس کے لیے یہ چار مواقع رکھے گئے ہیں نصرت پروردگار کے لیے، دین خدا ایک موقع ہے، کتاب خدا دوسرا موقع ہے، خانہ خدا تیسرا موقع ہے، رسول خدا چوتھا موقع ہے، یا نمائندے پروردگار یہ ایک موقع ہے، جو ان کے کام آئے گا وہی ناصر خدا شمار ہوگا، جو ان کی امداد کرے گا وہی خدا کا مددگار ہوگا، اور جو خدا کا مددگار ہوگا خدا اسی کو ثبات قدم دے گا، خدا اسی کی امداد کرے گا، خدا اسی کو غالب بنائے گا، تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ چاروں مواقع یہ چاروں موارد جب خطرے میں آ جائے تو انسان ان کے کام آئے، جو ان کے کام آئے گا وہی ناصر خدا شمار ہوگا، توجہ فرمائے، جو ان کے کام آئے گا وہی انصار الہی میں شمار کیا جائے گا، تو پہلا موقع ہے دین خدا، جب دین خدا خطرے میں پہنچ جائے تو جو دین خدا کو بچا لے گا اس نے دین کی امداد نہیں کی، اس نے پروردگار کی مدد کی، دین خدا کو بچایا اور ناصر پروردگار ہو گیا، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دین خطرے میں پڑتا کیسے ہے اور بچایا کیسے جاتا ہے، توجہ کریں، دین کیسے خطرے میں آتا ہے اور کیسے دین کی امداد کی جاتی ہے اور اس کا تحفظ کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا کہ دین کے خطرے کی دو قسمیں ہیں، دین جب خطرے میں پہنچ جائے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں جہاں دین خطرے میں پہنچ جاتا ہے، ایک طریقہ وہ ہے کہ جہاں اصل دین خطرے میں ہوتا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے کہ جہاں دین کے مختلف احکام خطرے میں ہوتے ہیں، دین کے خطرے کی دو قسمیں ہیں، دین کے احکام خطرے میں ہیں یا اصل دین وجود دین کل دین خطرے میں پڑ گیا ہے، یہ دونوں قسمیں ہوتی ہیں، اور اسلام میں دونوں کے مواقع الگ الگ رکھے ہیں اور دونوں کے امداد اور نصرت کے طریقے الگ الگ رکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی اس بات کو محسوس کر سکے، لہذا دو لمحوں میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اصل دین خطرے میں کیسے پڑتا ہے اور دین کے مختلف احکام خطرے میں کیسے پڑتے ہیں، مثلا دنیا میں آپ کسی ایسے علاقے میں پہنچ جائیں کہ جہاں رہنے والے جہاں کے صاحبان اختیار صاحبان اقتدار وہاں کی رعایا وہاں کے سلاطین جو بھی وہاں ہیں سب نام خدا لینے والے، سب دین خدا کے ماننے والے ہیں, سب اپنے خیال میں پروردگار عالم کے مقصد کے محافظ ہیں, سب اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں. لیکن اسی ماحول میں جانے کے بعد, کتنے چرچے کے بعد, کتنے اعلان کے بعد, کتنے اظہار کے بعد, ہم اللہ والے ہیں, ہم دین خدا والے ہیں, ہم اسلام والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, مگر اسی کے درمیان ایک کوئی انسان ایسا پیدا ہو جائے جو یہ اعلان کرے کہ دین خدا اپنے مقام پر مسلم ہے, اسلام اپنی جگہ مسلم ہے, سب اسلام کے ماننے والے ہیں, سارا معاشرہ مسلمان ہے, مگر اسلام کا فلاں قانون چونکہ خلاف عقل ہے لہذا اسے مٹ جانا چاہیے. جیسے آپ اگر دنیا کی سیر کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مختلف مسلمان ملکوں میں مختلف قوانین اسلام ہیں, جن کے بارے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے, مگر اس قانون کو نہیں ہونا چاہیے, یا اس لیے کہ یہ قانون خلاف عقل ہے, یا اس لیے کہ یہ قانون باعث رسوائی ہے. یہ بھی ایک فلسفہ ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام کا یہ قانون خلاف عقل ہے, لہذا اگر یہ قانون رہ گیا تو اسلام بھی رہے گا, بدنامی بھی رہے گی. لوگ کہیں گے اسلام کا یہ قانون خلاف عقل ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ قانون خلاف عقل نہیں ہے مگر لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی, لہذا اگر اسلام کا یہ قانون رکھ گیا تو اسلام نگاہ عوام میں رسوا ہو جائے گا, لہذا سارا اسلام رہے مگر یہ قانون نہ رہنے پائے جو اسلام کے لیے باعث رسوائی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل دین خطرے میں نہیں ہے مگر دین کا کوئی نہ کوئی قانون خطرے میں ہے. اب میں آپ کو دونوں کی مثالیں سنا دوں, ظاہر میں یہاں ٹھہروں گا نہیں, آگے پہنچ جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے بات ایک منزل تک پہنچانا ہے. لیکن بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے یا ایک دعوت فکر ہے, آپ جہاں تک خود سوچ سکیں سوچ لیجیے گا, اور اگر کسی بچے کی سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں مجھ سے دریافت کر لیں گے, لیکن خدا نے شبہ کو ذہن میں رہنے نہ دیجیے گا. اسلام کا ایک قانون یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے, مرنے والا مر گیا, ایک بیٹا چھوڑ کے مرا ہے اور ایک پوتا چھوڑ کے مرا ہے, وہ پوتا جو اس کے بیٹے ہی کا بیٹا ہے مگر باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور پوتا زندہ رہ گیا ہے, اور جو کہ آدمی یعنی ایک باپ کے دو بیٹے تھے, ایک بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا مگر وہ صاحب اولاد تھا. فرق یہ کہ 25 سال کا بیٹا تھا, 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی, سال بھر کے بعد اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا, باپ اس کا بھی زندہ ہے, اور اس کا دوسرا بیٹا جو مثلا 26 سال کا ہے, 28 سال کا ہے, 30 سال کا ہے, وہ ابھی زندہ موجود ہے. اب انتقال ہوا باپ کا, مرنے والے نے ایک بیٹا چھوڑا اور ایک مرحوم بیٹے کا بیٹا چھوڑا. قانون اسلام یہ ہے کہ مرنے والے کا سارا ترکہ اسے ملے گا جو اس کا بیٹا, اور جو اس کے مرحوم بیٹے کا بیٹا ہے اسے. آپ کو مسئلہ تو معلوم ہی ہوگا انشاءاللہ, ذریعہ نہیں, اگر غلط بھی ہوگا تو صحیح ہو جائے گا, کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کے بیٹے کو بیٹے کے بیٹے کو نہیں ملے گا, یعنی جو تھوڑا 100 روپے چھوڑ کے دیا ہے مثلا, تو 100 روپے بیٹے کو مل جائیں گے اور پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. جس نے سنا اس نے کہا کیا ظالمانہ قانون ہے, یہ 30 سال کا بیٹا جو کھانے کے لائق, کمانے کے لائق, دفتر میں نوکری کرتا ہے, ہر مہینے تنخواہ پاتا ہے, اسے 100 کے 100 دے دیا, اور یہ سال بھر کا بچہ یہ اسی کا بیٹا ہے, اس لیے کہ اسی کے بیٹے کا بیٹا ہے جس کی زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے, جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, باپ مر چکا ہے, بیچارہ یتیم ہو چکا ہے. یہ کون سا اسلام ہے کہ جو کھاتا کماتا ہے اسے سب دلوا دیا, اور جو لاوارث غریب ہے اسے کچھ نہیں ملا. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مرنے والے باپ کا مرنے والے سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا, جیسے معلوم ہوتا ہے اس کا مرحوم باپ اس دادا کا بیٹا ہی نہیں تھا, اگر بیٹا تھا تو اسلام کو یہ سوچنا چاہیے کہ بیٹا اتنا زیادہ قابل رحم نہیں ہے جتنا زیادہ قابل رحم آپ گھبرائیے نہیں, قانون قانون ہے, کسی کے تقریر سے قانون تو بن سکتا نہیں. یہ درخواست ترحم جو ہے یہ قانون اسلام تبدیل نہیں کر سکتی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں جیسے بات کہی جاتی ہے میں ویسے ہی آپ کے سامنے دوہرا ہوں. جتنا مضبوط اعتراض ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. قابل رحم کون ہے؟ 30 سال کا بیٹا یا 7 سال کا پوتا؟ بیٹے کا بیٹا کون قابل رحم ہے؟ پوتا قابل رحم ہے, بیٹا اس کے مقابلے میں قابل رحم نہیں ہے. اور اسلام نے کیا کیا کہ جو قابل رحم تھا اس پر رحم نہیں کیا, اور جو قابل رحم نہیں تھا سارا مال اسے دلوا دیا. اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ اسلام ایک بے رحم قانون کا نام ہے. دیکھیے سارے اعتراض کی روح یہ نکالی گئی, سارے اعتراض کا خلاصہ ہی بنایا گیا ہے کہ اسلام ایک بے رحم قانون کا نام ہے. اسلام میں نماز بہترین قانون ہے, روزہ بہترین قانون ہے, زکات بہترین قانون ہے, حج بہترین قانون ہے, جہاد بہترین شے ہے. جو حرام ہے وہ ٹھیک کیا حرام کر دیا, مگر یہ قانون نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام بے رحم قانون ہے. اور کیا نے یہ اس کے اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے جو اپنے کو رحمان کہتا ہے, رحیم کہتا ہے, ارحم الراحمین کہتا ہے, اس کے قانون میں بے رحمی ڈھونڈی جا رہی ہے. یعنی اب اعتراض کوئی اور مستعقب ہو گیا کہ کہتے ہیں آپ کے ہم رحمان ہیں اور قانون ایسا ہے, کہتے ہیں کہ رحیم ہیں اور قانون ایسا ہے, کہتے ہیں ارحم الراحمین ہیں اور قانون ایسا ہے, لہذا یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ وہ رحمان نہیں ہے, یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ رحیم نہیں ہے, یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ ارحم الراحمین نہیں ہے. تو دونوں کا ملا کے نتیجہ یہ نکلے گا یہ خدا کا قانون ہی نہیں ہے. اس سے کہ ارحم الراحمین بے رحمی کا قانون نہیں بنا سکتا, رحمان و رحیم بے رحمی کا قانون نہیں بنا سکتا. لہذا اگر خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کو برقرار رکھنا ہے تو اس قانون اسلام کا انکار کر دیا جائے تاکہ خدا رحمان و رحیم رہ جائے. توجہ کیا, تو بجائے اس کے کہ اپنی عقل کا علاج کیا جائے خدا کی رحمانیت کا علاج ہو رہا ہے, اور رحمانیت کا علاج یہ ہے کہ قانون کو اسلام سے نکال دیا جائے. ہیں سب مسلمان مگر قانون کو اسلامی نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں, کیوں؟ اس لیے ان کے خیال میں قانون بے رحمی کا قانون. توجہ فرمائیے آپ, اب تو اعتراض آپ کے ذہن نشین ہو گیا, اور میرا خیال ہے کہ ایک ایک نوجوان اور ایک ایک بچے نے اسے محسوس کر لیا ہے. میں تفصیل میں نہیں آؤں گا مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سارے اعتراض کی روح یہ ہے کہ آپ نے پوتے کو تسلیم کیا ہے 2 برس کا. توجہ کریں, آپ نے پوتے کو تسلیم کیا ہے 2 برس کا اور بیٹے کو تسلیم کیا ہے 30 برس کا. پہلے تو میری گزارش یہ کہ آپ مثال ہی الٹ دیجیے,